اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد والا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجل محمد کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی فرض اعظم پر بیٹھا نصیب فرمایا ہے. انتہائی احسان اس کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے متخدین میں سے قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پرچم اعظم کو سر بلند رکھیں اور ہماری موت اس ہدف اور اس نظری کی راہ میں خدمت کرتے ہوئے واقف ہوں انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا نظام شفقت اگر کسی کی سمجھ میں آتا ہے اور کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو بہت سارے ایسے سوالات حل ہوتے ہیں جو شاید اس کی سوا کسی اور طریقے سے حل نہیں ہو سکتے تھے. آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے سوالات اپنے ذہن میں آتے ہوئے دیکھے ہوں گے, دوسروں کی طرف سے سنے ہوں گے, جن کا جواب دینا بعض اوقات آسان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے اور آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر خدا سب کو یوں ہی جنت میں لے جاتا نہ اس مشکل میں ڈالتا تو کیا ہوتا. بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ خدا نے خود نظام بنایا, خود ہمیں امتحان میں ڈالا. اس کے بعد ایک زبردستی بھی ہے کہ اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو جہنم میں چلے جائیں گے اور کامیاب ہو گئے تو جنت میں چلے جائیں گے. نہ ہم اپنی مرضی سے آئے, نہ اپنی مرضی سے امتحان میں ڈالے گئے, اور نہ اپنی مرضی سے کوئی اور اصول طے کر سکتے ہیں, پھر بھی سزا بھی ہے جزا بھی ہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کا تعلق شاید جب اختیار ارادے سے نہ ہو لیکن بہرحال ہماری تقدیر سے ہے. جنت میں کیا ہونا ہے؟ آئے صرف لذتیں ہی ہیں. کب تک انسان لذتوں میں خوش رہتا ہے؟ ایک دن, دو دن, ہر دن نئی لذت. پھر بھی اگر وہ یاد کرے کہ میں 5 سال سے صرف لذتیں لے رہا ہوں, چاہے ہر روز نئی لذت لیتا ہو تب مزہ رہے گا، پھر جنت کیسے کہتے ہیں؟ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی سوال ذہن میں آتے ہیں کہ جو تھوڑا سا عجیب سے سوالات ہیں. مثال کے طور پر میرے ذہن میں بہت زیادہ آتا ہے کہ ہم جو جنت کا تصور بنائے بیٹھے ہیں وہ کسی مغلیہ دور کے محل کی طرح کا ہے. ہماری جنت 17ویں 18ویں صدی کے کسی محل کی طرح کی ہے. اس میں ایک فصیل ہے، اس پہ ایک دربان ہے، جس کے پاس پروانہ ہوگا وہ اندر جائے گا. اندر نہریں ہیں، باغ ہیں، گھور ہیں، غلمان ہیں اور قصور ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. پھر اور زیادہ مشکل سوالات بھی آنے لگتے ہیں. وجہ کہ پانی کی نہر دیکھ کر تو چلو تراوت آتی ہے، انسان کو تر و تازگی ملتی ہے، شہد کی نہر دیکھ کر کیسا لگے گا؟ اچھا اب اگر کوئی پینے کی بات کرے تو بھائی کوئی کتنے کلو شہد پی لے گا؟ شہد کی نہر بہہ رہی ہے. پانی کی نہر میں تو چلو کبھی انسان کا دل چاہے غوطہ بھی لگا لے، شہد کی نہر میں تو غوطہ بھی نہیں لگا سکتا. تو بڑے عجیب عجیب سوالات آنے لگتے ہیں ذہن، بھائی یہ کیا ہو گیا بالآخر؟ وہ جو جنت ہم سوچ رہے تھے. اس کے بعد اس طرح کے سوالات بچے بہت لے آتے تھے. بعض اوقات بچے عجیب اور ہی سوال لے آتے تھے. تو میں ایک زمانے میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ مثلا آپ کے پاس دو فرشتے ہیں جو آپ کے ساتھ اور وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، تو بچے معمولاً اپنے ذہن میں جو انیشلی لانے لگے ہوئے اس میں وہ یہ کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس بڑے بڑے لیپ ٹاپس ہیں اور وہ اس میں دھڑا دھڑ ریکارڈ بنائے چلے جا رہے ہیں اس میں. اچھا اس سے پچھلی نسل کیا سوچتی تھی کہ گویا دو فرشتے ہیں جن کے پاس لیجرز ہیں، بڑے بڑے رجسٹرز ہیں، درود بھیجے محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد. کے لیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے دین کے بارے میں کم از کم سوچیں سمجھیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم اور آپ سب وقت کے امام کی زیارت حاصل کر سکیں، ان کی خدمت کی سعادت حاصل کریں اور اس راہ میں انشاءاللہ پروردگار عالم کے حضور شہید کے عنوان کے ساتھ پہنچیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد. شاید سوالات اتنے عجیب و غریب ہوئے کہ بہتر شاید یہی لگا کہ مائک بند کر دیا جائے، اس سے زیادہ سوال عجیب ہو گئے تو نہیں معلوم کیا ہوگا. پر ان تمام سوالات کے لیے کیا جواب دیں؟ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں دین کی انڈرسٹینڈنگ لوگ اپنے ماحول کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو لوگ 18ویں 19ویں صدی کے اندر رہے ہیں ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ فرق ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس سے 300 سال پہلے رہے. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی کی بنیادی ترقی حاصل ہوئی ہے وہ تقریباً آخری 160 سال کے اندر حاصل ہوئی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ 1850 میں ہوتے تو آپ جو کچھ آنے جانے کے لیے ذریعہ استعمال کرتے وہ بے عین ہی وہی تھا جو 5000 سال پہلے لوگ استعمال کر رہے تھے. آپ 1800 میں ہوتے تو کیا استعمال کرتے؟ گاڑیاں نہیں تھیں، اسٹیم انجن نہیں بنا تھا، موٹر کار نہیں تھی، آپ بگھی استعمال کرتے جانوروں سے. 5000 سال پہلے لوگ کیا استعمال کر رہے تھے؟ یہی استعمال کر رہے تھے. اگر آپ کو کوئی چیز کھینچنی ہوتی تو 1850 سے پہلے آپ کیا استعمال کرتے؟ مثال کے طور پر آپ کسی جانور یا اپنی یا کسی اور اس طرح کے میکینزم کو استعمال کرتے. جو کچھ ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ایک اچانک فکر کی صورت میں آخری چند سالوں میں ہوئی. نتیجہ یہ کہ آخری 100-150 سال میں جو جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں اور خاص کر دین کے ان حقائق کے بارے میں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ان کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہوئی ہے. یعنی مثال کے طور پر میں اپنے زمانے میں جو کچھ جنت سے سوچتا تھا, تقریباً یقین سے سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پر جو بچہ انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے اور اس نے وہیں پر سب کچھ دیکھا ہے, وہ جنت کو اس طرح نہیں سوچ پائے گا جس طرح میں سوچ پا رہا ہوں. اس کی سوچ اور فہم میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. تو ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, ہم اس کو بہتر کیسے بنائیں, اور وہ جو خدا کی جنت ہے وہ ہے کیا چیز. پھر ایک اور سوال یہ ابھرتا ہے کہ ابھی جیسے میں نے شہد کی نہر کے بارے میں کہا, تو پھر کوئی ممکن ہے سوال کرے کہ بھائی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, تو قرآن کریم نے خود لکھا ہے کہ شہد کی نہر ہوگی, تو اب اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کہیں کہ شہد کی نہر ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نہر کا ہم کریں گے کیا. اگر یہ کہیں کہ نہیں ہوگی تو سوال یہ کہ قرآن کریم نے کیوں لکھا ہے. اگر یہ کہیں کہ نہیں اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھا تھا, تو ہم قرآن کریم کو کہنے آفاقی کتاب ہے یہ. تو ہم ایک عجیب محصور ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر. اس کا حل کیا ہونا چاہیے, پہلے میں اس مسئلے کا حل پیش کروں, حل آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور اس کے بعد جو بنیادی سوال اٹھایا تھا اس کا جواب. درود بھیجے محمد والے محمد. قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کوئی اگر صرف ظاہر سے پڑھے تو اسے کچھ نصیب ہوگا, اسے کچھ جوابات ملیں گے, اور اگر وہ اس کے باطن کو سمجھنے کی کوشش کرے اسے کچھ اور چیزیں نصیب ہو جائیں گی. اور ایک باطن بھی نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ قرآن کریم کے 70 باطن موجود ہیں. تو ممکن ہے کہ میں ایک شہد پڑھوں اور کہوں شہد کی نہر یہ لکھا ہے, ہاں تو یہ ہوگی. اس کے بعد ممکن ہے کوئی اور سمبولک تعبیرات کو سمجھنے والا شہد سے کوئی اور مفہوم لے. یعنی صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, قرآن کریم نے مثلا جنت میں 3 نہریں کہی ہیں, کہا ہے کہ پانی کی نہر ہے, دودھ کی نہر ہے, شہد کی نہر. آپ کو اس میں کوئی مماثلت سمجھ میں آتی ہے؟ اور اگر یہ کسی اور چیز کی علامت ہوں تو کس چیز کی علامت ہو سکتی ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب اور کچھ کیا ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں مفسرین مدد دیتے ہیں, قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے. قرآن کریم کے سمبولک ایکسپریشنز بہت زیادہ ہیں, علامتی بیانات, اور یہ علامتی بیانات اس لیے ہیں کہ ہر انسان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ شہد کے پیچھے جو اصل حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھتا. تو چونکہ ہر انسان کے اندر اس کو سمجھنے کی طاقت نہیں تھی, تو خدا تعالیٰ نے اس کو اس طرح کر کے بیان کیا. اور اگر کوئی ظاہر کو بھی دیکھ کے سمجھے وہ بھی اس کے لیے برا نہیں. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مثلا جنت میں پھل ہوں گے, جنت میں حوریں ہوں گی اور قصور ہوں گے, مثلا محل ہوں گے. تو مثلا میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ آغا بہجت کو اس سے کیا غرض کہ کتنی حوریں ہوں گی؟ ان کی طبیعت اصلا ایسی نہیں ہے. شاید مثلا کسی جوان کی طبیعت میں آتا ہو کہ حوریں ہوں گی تو چلو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. محل ہوگا, اصلا میں سوچتا تھا آغا بہجت جیسا آدمی جس کو میں نے خود مثلا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, ان کو محل میں رہنے میں کیا مزہ آئے گا؟ اگر محل کا مطلب واقعا پتھر, گارے, بجری, سیمنٹ کی ایک عمارت ہو جو بہت بڑی ہو, آغا بہجت کو اس میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا, ان کو کسی اور چیز میں مزہ آئے گا. ہمیں سب سوچنا پڑے گا کہ یہ سب سمبولک ایکسپریشنز بھی ہو سکتے ہیں. این ممکن ہے کہ کچھ انسانوں کے لیے یہی حقیقت بھی کافی ہو. این ممکن ہے مثلا میرے پاس کوئی آ کر کہے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں وہ جو آپ کی سمبولک ایکسپریشن ہے نا وہ نہیں چاہیے, ہمیں ٹرو میننگ میں محل چاہیے, پیلس. 50,000 گز کے اوپر میرا محل ہونا چاہیے, 5,00,000 گز کے اوپر اس کے باغ ہونے چاہیے, اور میرے لیے یہ ہوں. وہ بھی ممکن ہے کہ وہی ہو. اب اسے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, قرآن کریم ایک جملے میں سمرائز کرتا ہے جنت کے تصور کو, فی ہے ما تشتہی الانفس وتلذ العیون. اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کی تمہاری نفس خواہش کرے اور جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے. بس اچھا, اب اگر آغا بہجت ہیں تو ان کو پتھر کی دیواروں سے کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی, ان کا نفس اس کی خواہش بھی نہیں کر رہا, تو ان کا محل پھر کچھ اور ہو جائے گا. اور اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہوا جس کو صرف ظواہر سے سروکار ہو تو شاید اس کے لیے پھر محل ہوگا واقع میننگ میں جیسے محل ہوتے ہیں. ہم سب کو ایک جد و جہد کرنی پڑے گی لائف کے بارے میں, زندگی کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں گہرائی ہونی چاہیے. ہمیں علامہ طباطبائی کا جملہ میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں اور یہ جملہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں, ہم لوگ بقا کے لیے خلق. ہمیں فانی چیزوں پہ نہیں مرنا ہے, ہمیں باقی چیزوں کی طرف جانا. کاش ایسا ہو کہ ہم اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ جائیں کہ بقا کا مطلب کیا ہے. جیسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ بقا کا مطلب کیا ہے, ہم فانی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, پھر باقی کے پیچھے بھاگیں گے, اور یہ باقی چیزیں پھر انسان کو کسی اور مقام پہ پہنچا دیتی ہیں. اب اپنے اندر احساس کر سکتے ہیں, اس کی مثال بہت واضح ہے. اس مجلس میں سے جو ہو رہی ہے اس وقت, کون سی چیز فانی ہے, کون سی چیز باقی ہے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پتہ نہیں اس میں وائبریشن بہت آ رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں رکھی ہوں سب. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مثلا یہ جو مجلس یہاں منعقد ہو رہی ہے, اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل وعلا. اس کا فانی پہلو کیا ہے؟ اس کا فانی پہلو یہ ظاہر ہے. ظاہر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مثال کے طور پر دنیا سے مربوط جو بھی چیز ہو وہ اس کا فانی پہلو. اجی اس مجلس کا باقی پہلو کیا ہے, جس نے باقی رہنا ہے وہ یہ کہ کتنے لوگ پر خلوص ہو کر خدا کے دین کی خاطر بیٹھے, بس یہ اس کا باقی پہلو. تو ممکن ہے 500,000 بیٹھے ہوں, 5 آدمی مخلص ہوں, 900,000 فنا فنا, 400,000 اور فنا فنا, یہ سب فانی ہے ختم. 5 آدمیوں کی نیت یہ باقی ہے, یہ ہوگا. اب مثال کے طور پر تصور کیجئے اس سال کراچی میں کتنی قربانیاں ہوئی ہوں گی جانوروں کی, کتنوں میں صرف جانور کٹے ہیں, کتنوں میں قربانی ہوئی ہے. بمشکل چند فیصد قربانی ہوئی ہے, باقی سب جانور کٹے ہیں. یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. ہم لوگوں کو اچھی طرح ڈھونڈنا پڑے گا. ہماری ذات میں سے اب سمرائز کرتا ہوں, ہمیں اچھی طرح ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے اتنے سال زندگی گزار لی, اس میں سے باقی حصہ کون سا. خدا قانون دیتا ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب مثال کے طور پر میں صبح کو اٹھا, اپنی نفس پرستی کے لیے کچھ میں نے کام کیے, یہ میں نے اپنے لیے کیا, یہ باقی نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کہیں اللہ کی خاطر میں نے چند منٹ کوئی کام کیا, وہ باقی رہے گا. پھر زندگی میں لگا رہا بے ہدف, بغیر یہ سوچے کہ اس کو بھی چاہتا. ہم 24 گھنٹے کے تمام لمحات کو باقی میں تبدیل کر سکتے ہیں, پورے 24 گھنٹے کے لمحات, ایک ایک لمحے. ہمیں صرف اچھی نیت چاہیے. بہرحال میں اس سے زیادہ اس کی طرف توجہ نہ دلاؤں, اور یعنی اتنا کہنا کافی ہے. اور واپس آتے ہیں اسلام کی تربیتی نظام کے اوپر. یہ جو اسلام ویژن دیتا ہے, یہ جو اسلام اورینٹیشن دیتا ہے, دنیا کو کس طرح دیکھو, یہ اس کے تربیتی نظام کا اہم ترین حصہ ہے. اور یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں جن کے اندر اسلام نہیں ہے, مسلمان ہیں اس میں اسلام کے اخلاقیات نہیں ہیں, اسلام کے عقائد نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ ویژن صحیح نہیں کر پائے. دنیا کو دنیا داروں کی طرح دیکھتے ہیں, دنیا کو اہل آخرت کی طرح نہیں دیکھتے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, دین میں بھی دنیا کی صحیح ہو جائے, ہمارا دیکھنے کا انداز صحیح ہو جائے, اس دن بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں انسان کے اندر. بہت سارے دوست احباب اس طرح ملتے ہیں, اور مجھے یاد ہے ہم لوگ بھی کالج کے زمانے میں تبدیل ہوئے, مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو چھوڑا، کچھ چیزوں کو اختیار کیا، تو میں ہم لوگ کہتے تھے مذاق میں اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، کہ مثلا وہ لائف میں ایک ٹرن آیا تھا، تو ہم کہتے تھے اسلام لانے سے پہلے ایسا تھا، اسلام لانے کے بعد یہ ہوا۔ تو یہ جو ایک دم سے بعض اوقات کسی حادثے پہ آتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی ایکٹیویٹی پہ آتا ہے، وہ بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ اصل ٹرن وہ آتا ہے جو زندگی کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کرے۔ مثلا وہ ایک آدمی کسی ایکٹیویٹی کو ہوتا دیکھتا ہے، اسے وہ ایکٹیویٹی اچھی لگ جاتی ہے، اس کی لائف میں ٹرن آتا ہے، وہ اس ایکٹیویٹی کو شروع کر دیتا ہے۔ کب تک اس کا ٹرن باقی رہے گا؟ جب تک ایکٹیویٹی باقی ہے، جیسی ختم ہوگی معاملہ ختم۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، بہت آپ نے یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کوئی کام لوگ شروع کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمارے شہر میں کسی دوست نے، بہت مخلص دوست نے ایک کام شروع کیا، انہوں نے اس طرح سے رکھا کہ ایک خاص دن کچھ جوان ایک خاص جگہ پہ جا کر دعا پڑھیں گے۔ اب میں بتاؤں گا تو پھر وہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس خاطر کوئی اس کو برا سمجھے، کوئی اچھا سمجھے، اس لیے میں تفصیل نہیں بتا رہا۔ پر طے ہوا کہ ایک دعا پڑھنی ہے، ایک جگہ پہ جائیں گے، بڑی خوبصورت سی ایک جگہ طے کی گئی، وہاں پہ جا کے صبح کو دعا پڑھیں گے۔ اب پہلی دفعہ بہت سارے جوان آئے، بہت ماشاء اللہ جم میں غفیر آیا، دوسرے ہفتے بھی بہت سارے لوگ آئے، تیسرے ہفتے بھی آئے۔ اتفاقاً ان کو کہیں جانا تھا، تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہا میں نے یہ کام شروع کیا ہے، ماشاء اللہ اس میں خوب جوان آ رہے ہیں، آپ اس کو لے کے چلیں، کیونکہ مجھے جانا ہے۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، تین ہفتے اور رک جاؤ، اگر یہ تین ہفتے اور اسی طاقت سے چلا تو پھر میں سنبھال لوں گا۔ تیسرے ہفتے تک ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اصل اس کام میں جو جوان آئے وہ کیوں آئے؟ نہ کہ کسی آئیڈیے نظریے کے تحت آئے، ایکٹیویٹی کی بیس پر آئے۔ جس دن اس ایکٹیویٹی کا اٹریکشن ختم ہوا، کام ختم ہو۔ آج آپ ایک نئی ایکٹیویٹی کر لیجئے، دیکھیے لوگ جوک در جوک آئیں گے، کتنے دن آئیں گے؟ اچھا، اب وہ جو مادہ پرست کلاس ہے، جو مارکیٹ بیس اکانومی چلتی ہے، اس میں وہ ہر روز نئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں۔ آج فادرس ڈے منائیں گے، آج مدرس ڈے منائیں گے، آج فلاں کا دن منا لو، آج فلاں اسپورٹس شروع کر دو، آج فلاں کا کام۔ ان کو تو صرف یہ چاہیے کہ لوگ کسی نام پر خریدیں اور ہم بیچ سکیں، وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ فکر نہیں ہے اس کے اندر، آپ کو تو فکر لے کے چلنا ہے۔ اب مثلا آپ نے روزانہ اس سے نماز پڑھوانی ہے، اب آپ ہر روز تو اللہ گلہ نہیں کر رہے نا، آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھوانی ہے اس کو، اور نئی چیز بھی کوئی نہیں لانی ہے اس کے اندر۔ اب صرف ایک بات ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے فکر ہو، تب تو پڑھے گا، ورنہ نہیں پڑھے گا، ورنہ یہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو زندگی میں اورینٹیشن چینج کریں، اپنی فکر کو اسلام کے اصولوں کے تحت لیا، یہ تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اب اس باب میں علم کے حوالے سے مجھے ایک دو آرائز پیش کرنی ہے آپ کی خدمت میں، اور کل چونکہ اس سلسلے میں آخری مجلس ہوگی تو اس کو ہم بالکل اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے تربیت کے حوالے سے چند بنیادی اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے، بہت ساری چیزیں بیچ میں بھی آ گئیں حالات کی وجہ سے، اور بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی کہہ دیا جائے، لیکن جو لب الباب تھا، اصل کلام تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام میں تربیت کا نظام کیا ہے۔ اور ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تربیت کے بغیر چلنے والی قومیں کامیابی حاصل نہیں کر رہی ہوتی، گرچہ ان کے جسم بڑھتے رہتے ہیں، تعداد بڑھتی رہتی ہے، لیکن کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے مثال اس کی تھی کہ کبھی انسان جنگلوں کی طرح ہو جاتا ہے، لکڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ان سے مل کے کچھ نہیں ہو سکتا، اور کبھی واقعاً انسانوں کے اندر شعور ہوتا ہے۔ تو یہ جو تربیت تھی، اس میں پہلا پوائنٹ تھا کہ اسلام آئیڈیل بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے۔ ہم نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بنایا، اور ان آئیڈیلز کے ذریعے سے تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ اس میں لوگوں کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، لوگ بغیر سوچے سمجھے آئیڈیلز بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ آئیڈیلز تو اسلام نے بنائے ہیں، لیکن جو دشمن مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ اگر کردار کشی کر سکے تو کردار کشی کرتے ہیں، ورنہ اس کو خداؤں کی فہرست میں پہنچا دیتے ہیں، تاکہ اس سے استفادہ نہ کیا جا سکے۔ اور یہ بھی عرض ہوا کہ بدقسمتی سے ہم نے اہل بیت کی شخصیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جو ہمیں ان کی سیرت سے سیکھ لینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں سیکھ سکے، اور نتیجے میں ہماری معلومات چند معجزوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ معجزوں کا بیان پرکشش ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سیرت سے سیکھنا چاہیے تھا وہ ہم لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس کتنے ہی دوست احباب ہوں گے جن کو معجزے یاد ہوں گے, لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ ان امام کی جن کے معجزے یاد ہیں پانچ روایات بیان کر سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ معاملہ ختم ہو جائے. اس کے بعد عرض ہوا کہ دوسرا حصہ آئیڈیلز کے ساتھ ساتھ اسلام کا یہ کہ اسلام عقل اور شعور کی طرف دعوت دیتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ اس عقل و شعور کی دعوت کو تھوڑا سا بیان کروں آپ کی خدمت میں, اور اس کے لیے علم کے چند مراحل بیان کرنا بہت ضروری ہے. حقیقت یہ کہ تین یا چار دن سے ارادہ کر کے آتا ہوں کہ میں علم کے مراحل بیان کروں گا, کوئی اور بات بیچ میں آ جاتی ہے اور یہ رہ جاتا ہے. تو اب میں آج تہیہ کر کے آیا تھا کہ آج میں ہر صورت میں اس کو ضرور بیان کر دوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو مس کر جاؤں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کس چیز کو ہم علم کہتے ہیں؟ بہت ظاہر ہے جو آپ نے دین میں بہت زیادہ اصطلاح سنی ہوں, کوئی بھی کیبلری بہت زیادہ سنی ہوں, ان میں سے ایک علم. کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ اسلام کی ویلیوز کے سسٹم میں ایک تقویٰ ہے, ایک علم ہے, اور ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ فلسفی میں علم کسے کہتے ہیں؟ منطق میں علم کسے کہتے ہیں؟ اب یہ تھوڑی سی خوش گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پہلے بھی خشک کے علاوہ کچھ نہیں تھا, تو بہرحال یہ زیادہ خشک ہے, اور اس کو آپ سماعت فرمائیے گا. منطق میں اور جب ہم لوگ جو عقلی علوم ہوتے ہیں ان کے اندر جب ہم علم کہتے ہیں تو اس کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان کی جو اصلی قیمت ہے وہ اس کے اصلی حاصل ہونے والے علم کے اوپر ہے. آپ کی اور ہماری اصلی ترین قیمت ہمارے علم کے اوپر ہے. ہماری کوئی چیز نہیں بچے گی, اور یہ علم ہوتا ہے اور علم کی گہرائی ہوتی ہے جو دو ظاہری کاموں کو مختلف قیمتیں دیتی ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, یہ بھی نماز پڑھتا ہے, دونوں نے پانچ منٹ میں مثال کے طور پہ نماز پڑھی ہے, ایک جیسی قرات کے ساتھ پڑھی ہے, لیکن ایک کی نماز کا اجر کم ہے, ایک کی نماز کا اجر بہت زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ اس واقعی علم سے فرق آتا ہے. اور جب میں واقعی علم کہہ رہا ہوں تو بہت سارے علم کی بے معنی چیزوں کو ترک کر رہا ہوں. علم کسے کہتے ہیں؟ منطق میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی امیج بنے, یہ بھی ایک علم ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی امیج بنے, مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن میں سوچیں ایک سیب, کائنات میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بس آپ سوچیں ایک سیب ہے جس کے دو پر لگے ہوئے. اب ظاہر کائنات میں کوئی سیب ایسا نہیں ہوگا جس کے دو پر لگے ہوئے ہو. آپ نے سوچ لیا, کہتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے. یہ علم کا پست ترین درجہ ہے. اس علم میں اور تخیل میں, خام خیالی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ نے ذہن سے کچھ چیز سوچ لی ہے, اس علم پہ کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تو آپ نے ذہن میں اپنے ایسے ہی سوچ لی. پھر علم کا اگلا اسٹیج آتا ہے, وہ کہ جو آپ نے سوچا ہے حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مثلا آپ نے کہا کہ بھائی مجلس 9:45 شروع ہوئی خطابت, تو یہ آپ نے سوچا تو ہے لیکن یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے. اس علم کی ویلیو ظاہر کہ نہیں ہے چونکہ حقیقت کے مطابق نہیں. دوسرے لیول میں جو علم کی ویلیو بنتی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو سوچا ہو وہ حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا میں سوچ رہا ہوں کہ فنا آدمی انتہائی دیانتدار ہے, یہ میرا ایک علم ہے اس کے بارے میں. اس کی ویلیو کب ہوگی؟ جب وہ واقعی دیانتدار ہو, اور اگر وہ واقعی دیانتدار نہیں ہوا تو یہ میری خام خیالی میں تبدیل ہو جائے گی, اس علم کی بھی کوئی ویلیو نہیں بنے گی. بس ایک دفعہ علم ہوتا ہے صرف تصویریں ہوتی ہیں, ان کی ویلیو نہیں ہے. پھر ایک علم ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہوتا, حقیقت پہ منطبق نہیں ہو رہا. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی امریکہ ایشیا کے اندر ہے, یہ ایک علم تو ہے لیکن غلط علم ہے, یہ جہالت ہے, در حقیقت جہالت ہے. اس کی کوئی ہے جو آپ کو علم ملا ہے آپ کو اتنا یقین ہے کہ اس پر عمل بھی کرتے ہو. اب ویلیو والا علم شروع ہوا ہے. اس کی مثال مثلا کوئی یہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے, ایسی ذہن میں سوچ رہا ہے تخیل, اس پہ ویلیو نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ خدا ہے, چلیے یہاں سے ویلیو ملنا شروع ہو گئی کہ آپ کا علم صحیح ہے, واقعی خدا ہے اور آپ نے بھی کہا کہ خدا ہے. پھر وہ کہتا ہے چونکہ خدا ہے مجھے خدا کی بندگی کرنی چاہیے, اور بندگی شروع کر دیتا ہے. اب اس کا علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے. ہم انسانوں کے لیے اس درجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے, اس درجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے. لیکن علم یہاں ختم نہیں ہوتا, ہم انسانوں کے لیے معمولاً یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم انسانوں سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے جناب جستجو کی, ایک تو میں ایسا مسلمان ہوتا ہوں جس نے کبھی جستجو ہی نہیں کی, خدا ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, میرے نزدیک تو خدا انڈرسٹوڈ ہے, کبھی سوچا ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں. اور پتہ نہیں کتنے ڈھیر مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے واقعاً کبھی نہیں سوچا کہ خدا ہے بھی یا نہیں, ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں, چل رہا ہے. میں ایک دفعہ اولیبلس میں پڑھا رہا تھا بچوں کے ساتھ, اتفاق ان کو نبوت کے بارے میں پڑھا رہا تھا, تو میں نے اسی بچوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ اللہ کے نبی کو مانتے ہو؟ سب مانتے ہیں. کہا دیکھا ہے تم نے؟ میں دیکھا تو نہیں. تو تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہمارے بابا کہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں, سوسائٹی کہتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تمہارے بابا اگر عیسائی ہوتے اور وہ کہتے کہ وہ نہیں ہیں پھر کیا ہوتا؟ تم کہہ رہے ہو سوسائٹی کہتی ہے, سب کہتے ہیں. سب میں تو تمہاری پوری دنیا کے اندر 6 ارب انسان ہیں, 1.3 کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, 5 ارب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں. کیسے ثابت کرو گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ان کو اس دنیا میں ظاہری طور پر گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے؟ کیا دیکھا تم نے کہ تم نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اب معاملہ ختم ہو. اور ایمان میں مضبوط ہیں, مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, لیکن نہیں جانتے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں, جبکہ تم ملے بھی نہیں ہو, تم نے دیکھا بھی نہیں ہے. کہہ گا بھائی کتابوں میں لکھا ہے, تو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی؟ بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے دین کے حقائق کے اوپر سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ مطابق واقع ہیں بھی یا نہیں. اچھا اگر سوچ لے کہ خدا ہے اور خدا کے اوپر یہ سوچ کر عمل شروع کرے کہ چونکہ خدا ہے مجھے اس کا بندہ بننا ہے, یہ تیسرا لیول علم کا ہوگا, یہاں پہ ویلیو ملے گی. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہاں ایک چوتھا علم بھی ہے. ہم انسانوں کے لیے وہ تیسرا ہی کافی ہو جاتا ہے, ہم وہاں تک پہنچتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے نماز واجب کی ہے, آپ کا علم مطابق ہے واقع, خدا نے واقعا واجب بھی کی ہے, پھر آپ نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی, تیسرا لیول آف علم آیا, معاملہ ختم ہو گیا. اب ذرا تصور کریں کہ اہل بیت کہہ رہے ہیں نہیں, اس کے بعد ایک اور علم شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد ایک اور علم شروع ہو رہا ہے, ہمارا اس سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے, وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا ہوں اس روایت کا, انتہائی خوبصورت روایت, درود بھیجے محمد والے محمد. ایک آدمی انتہائی عمر گزری ہوئی سن رسیدہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, مولا چھٹے سر امام کی خدمت میں, درود بھیجے محمد والے محمد. تقریباً ہر سال میں یہ روایت کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً تفصیلاً کہہ دیتا ہوں. عنوان بصری ان کا نام ہے. امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے کسی اور کے ماننے والے تھے, اہل سنت کے آئمہ اربعہ میں سے کسی کے ماننے والے تھے, ان سے پہلے کے ایک دور کے بہت زیادہ ان کے معتقد تھے. امام کو ایک دفعہ دیکھا کہ انہوں نے گفتگو کی تو گرویدہ ہو گئے کہ یہ جو میں نے جس کے پاس پہلے وقت ضائع کیا, بیکار وقت ضائع کر دیا, وہ بہت مسن, داڑھی سفید, اس طرح کی ایک حالت, کہا کہ تمہیں تو زندگی برباد ہو گئی اور جس سے ملنا تھا اس سے اتنی دیر میں ملا, بڑا افسوس کیا. مسجد نبوی گئے, نمازیں پڑھیں, اللہ کے نبی سے دعا کی, کہا خود اللہ کے نبی سے توسل کیا اور کہا کہ یہ آپ کے فرزند ہیں, ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں. آدمی سچا آدمی ہے, پاکیزہ آدمی, غلط جگہ پہ تھے لیکن ابھی نورانیت ملی ہے. خوب دعائیں وائیں کرنے کے بعد امام کے دروازے پہ پہنچ گئے. امام کے دروازے پہنچے, وہاں جو دربار تھا جو شخص لوگوں کو اندر لے کے جاتا تھا, اس نے کہا تم نے پہلے بات کی بھی امام سے کہ آنے والے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بات نہیں کی. کہا میں تمہارا نام بتاتا ہوں, دیکھتا ہوں امام کیا کہتے ہیں. نام پوچھتے ہیں, نام جا کے بتاتے ہیں امام کو, واپس آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو. اچھا یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ مجھے اندر جانا ہے, بات کرنی ہے. اب اس کو پتا ہے کہ ہر آدمی اندر نہیں جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ یہ اندر پہنچے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اندر میں تمہیں بھیج دیتا ہوں, چونکہ امام نے کہا ہے کہ اندر آنے دو. اور اگر تم اندر جاؤ اور امام کہیں کہ مزید کچھ نہیں کہنا ہے تو اتنا تمہارے لیے کافی ہے کہ امام نے تمہارے سلام کے مقابلے میں تمہیں بھی سلام کہا ہے, تمہاری خوش نصیبی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ آدمی سمجھا رہا ہے ان کو کہ دیکھو اندر جاؤ تو شاید تمہیں وقت نہیں ملے گا, شاید تم سے بات نہ کریں, تمہیں ویسے واپس بھیج دیں, لیکن تمہاری خوش نصیبی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے بھی سلام کیا اور امام نے تمہیں سلام کا جواب میں سلام کہا. ٹھیک ہے, اب تم اندر چلے. یہ اندر جاتے ہیں, امام کے پاس پہنچتے ہیں, امام کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے زندگی فلاں آدمی کے سامنے گزار دی ہے اور میری زندگی گزر گئی, میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں حق کے راستے کو اختیار کروں, تو آپ مجھے نصیحت کریں. امام ایک جملے کی نصیحت کرتے ہیں, ایسی نصیحتیں جو عمومی نصیحتیں ہوتی ہیں, مثلا اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے آپ کو صحیح کرو. وہ کہتے ہیں کہ مثلا نصیحت ہو گئی, جاؤ. تڑپ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, اتنی سی پہ نہیں, مجھے تفصیل سے نصیحت کریں. پھر سناتے ہیں سارا کہ میں جب سے آپ کو دیکھا میں آپ کا گرویدہ ہو گیا ہوں, میں آپ کے نانا کی رخا روزے پر گیا اور میں نے جا کے اتنی دعائیں پڑھی ہیں, اتنی نمازیں پڑھی ہیں اور ان سے بھی دعا کی ہے کہ آپ کے دل میں میری محبت ڈال دیں, اب آپ مجھے کوئی اچھی بڑی سی نصیحت کریں. امام فرماتے ہیں میں نصیحت کرتا ہوں, نو پوائنٹس بتاؤں گا, ان کو محفوظ رکھنا اور اس پر عمل کرنا. کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں. پھر امام پوائنٹس بتاتے ہیں, یہ کرو. پھر تین پوائنٹس بتاتے ہیں جس میں کھانے کے آداب پہ تھے, تین چار پوائنٹس بتاتے ہیں جن کا تعلق اخلاق سے تھا, تین چار پوائنٹس بتاتے ہیں جن کا تعلق علم سے تھا. یہ حدیث مشہور و معروف حدیث بن گئی, حدیث عنوان بصری. میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہر کچھ مدت کے بعد اس حدیث کو دوبارہ پڑھ لوں اپنے پاس جا کے. یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے, جو اللہ کرے کہ ہم لوگ ان میں سے ہوں جو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں, اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے حدیث آئیڈیل حدیث ہے. اور یہ گویا ایسی ہے جس کو آپ کہیں پہ رکھ لیجئے, ہر دو چار دن, ہفتے دس دن کے بعد اٹھا کے دیکھیں کیا لکھا ہے, کیا کہا. اچھا, جب امام نے کہہ دیا بڑا خوبصورت ہے اس کے آخر میں, اس کے بعد جب اب حدیث بتا دی, یہ بڑے خوش اور گئے ابھی بھی نہیں بیٹھے, تو امام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں, اب تم جاؤ یہاں سے. اس طرح سے امام نے کہا کہ بھئی یہ تو جاتا نہیں ہے, یہ اشارہ تک کہا کہ بھئی اب مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے, مجھے بہت سارے کام ہیں, اب تم یہاں سے جاؤ. بہت خوبصورت ماحول ہے اس روایت کے اندر. لیکن یہ جو روایت بیان کر رہی ہے یہ معرکہ ہے, یہ روایت معرکہ ہے. اس روایت کو جا کے دیکھیے گا, اور میں اس کی تفصیل کچھ زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کھانا کھانا چاہیں تو کیا سوچ کے کھائیں, کیا کر کے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, پورا پیٹ بھر کے نہ کھائیں. یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں. ہمیشہ یہ دیکھو کہ حلال سے کھا. اس طرح کی کچھ نصیحتیں, علم کے بارے میں نصیحتیں, علم کے لیے کیا کریں, اخلاق کے بارے میں نصیحتیں, کسی سے انتقام مت لینا. اگر کوئی تم سے کہے, ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا نا, اس لیے پھر بعد میں لوگ اس کے اوپر ایک ایک جملے پہ مجھ پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا. ایک تو ہمارے ایک عجیب مشکل ہے کہ اگر ایک جملے کے دو معنی نکل رہے ہوں اور سامعین کو دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ایک صحیح والا اور ایک غلط والا ہے, تو وہ غلط والے کو ہماری طرف سے ایزیوم کر لے گا اور سوال بنا لے گا. ابھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ صحیح والا بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ غلط والا پکڑ لیتے ہیں. اور اس کے بعد اب اس خاطر بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی, بیان کریں گے تو غلط والی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اور اگر ساری پاسبلٹیز کو ختم کرتے ہو تو ایک ایک بات کہنے سے پہلے پتہ چلے گا 20-20 منٹ تو پاسبلٹیز کو ختم کرنے میں چلا جائے گا. اب اس حدیث میں بہت اچھے نکات ہیں لیکن اس کو جلدی سے بیان نہیں کر سکتے. اس کو ہم یاد ہیں, ہم نے دبئی میں ایک دفعہ اس کے اوپر ایک اشرہ پڑھا تھا, اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہوگا. کہ اور بہت سادہ سی باتیں ہیں, کوئی مشکل پیچیدگیاں نہیں ہیں. جب امام نے ساری اخلاقی نصیحتیں بیان کر لیں تو پھر یہ جملہ فرمایا تھا, لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یغصفه اللہ علی قلب من یشاء. یہ علم طلب کر رہے تھے نا مولا سے, تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو عنوان بصری, علم بہت خوبصورت تعبیر ہے, اس کو سنیے گا. پازیٹیو سائڈ کو لیجیے گا, نگیٹو کو نہیں لیجیے گا. فرمایا دیکھو علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا ہے, علم وہ نور ہوتا ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے جو تین لیول آف علم بیان کیے تھے, امام اس کے بعد چوتھا بیان کر رہے ہیں. ہم نے تین تک کہا تھا سیکھنے سکھانے سے, وہ تین لیول تک بات صحیح ہے کہ سیکھنے سکھانے سے ہے, لیکن ایک اور علم کی قسم ہے جو سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے, وہ صرف نزول ہے مولا کے فرمان کے مطابق. بل ہوا نور یغصفہ اللہ علی قلب من یشاء, اور وہ خدا کا نور, وہ نور ہے جو خدا جس کے دل پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. اب قرآن کریم کے اندر یہ جتنی تعبیرات ہیں نا, جس کے دل پہ چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب رینڈم ہے, قانون کے خلاف ہے, نہیں, اس میں بھی قانون ہے. جس کے دل پہ چاہتا ہے یعنی جو خدا کے قانون کو پورا کر دے اس کے دل پہ نازل کرے گا. اچھا, ہم لوگ تو ابھی تیسرے لیول آف علم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سینکڑوں کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں ہیں, جو پڑھ لینی, نہج البلاغہ نہیں پڑھا, تو اب چوتھے علم کی کہاں سے بات کرے انسان. لیکن اگر کوئی سوچے چوتھے ٹائپ کا علم ہے کیا, یہ چوتھے ٹائپ کا علم یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا شروع کیا, آپ نے پیوریفائی کرنا شروع کیا, ہر وہ چیز جس کو جانتے ہیں کہ غلط ہے چھوڑنا شروع کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب کچھ چھوڑ دیا ہے, نہیں, چھوڑنا شروع کر دیا ہے. ہر وہ چیز جس کو جانتے ہیں کہ اچھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. جیسے ہی کوئی اس وادی میں پاؤں رکھے کہ جو اس کو پتہ ہے کہ غلط ہے چھوڑنا شروع کر دے, اور جو اس کو پتہ ہے کہ صحیح ہے عمل کرنا شروع کر دے, جیسے ہی کوئی اس میں شروع کرے گا, وہ جو نورانی علم ہے اس کی آہستہ آہستہ جھلک آنا شروع ہو جائے گی, آئے گی. اچھا, اب ممکن ہے میرے جیسے آدمی کہے کہ بھائی مجھے تو کبھی نہیں ملی. اس کا ایک سادہ سا جواب ہے, چونکہ آپ اس وادی میں آئے نہیں ہیں, آئیں گے تو ملے گی. اچھا, اے ممکن ہے کہ کبھی ملی ہو توجہ ہی نہ دی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی نصیب ہوا ہو کچھ توجہ ہی نہ دی ہو کہ بھائی یہ کہاں سے نصیب ہوا تھا. یوں سمجھ بیٹھے جیسے مثلاً یہ میں نے فلاں کام کیا تھا نا, یہ فلاں نے یوں کر دیا تھا, یوں اس طرح سے ہو گیا کچھ. سب چیزیں اللہ کے قانون کے اندر ہیں, اور ہمیں بہت جد و جہد کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس چوتھے نوع علم کے اندر, قسم علم کے اندر داخل ہو سکیں. اور میں عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ پاکیزگی سے حاصل ہوگا. جیسے جیسے پاکیزگی بڑھاتے چلے جائیں گے, خدا نمتان اس علم کو جو نورانیت کی شکل میں ہے وہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اوپر ظاہر کرنا شروع کر دے گا. یہ اسلام کے تربیتی نظام کا پیک آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے اصل تربیت شروع ہوتی ہے, کہ وہ تربیت پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ معمولاً کتابوں سے نہیں ہو رہی ہوتی, معمولاً سیکھنے سکھانے سے نہیں ہو رہی ہوتی, اور معمولاً وہ اس صورت میں ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس نورانیت کے لیے اپنے دلوں کے اوپر, اپنے دل کے اوپر کوئی ذریعہ فراہم کر لیتا ہے, تو خدا نمتاز اس کی نورانیت دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا, اب ممکن ہے, اچھا اس بات کا ایک خطرہ بھی ہوتا ہے, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کا ایک خطرہ بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی کھڑا ہو, نہ علم ہے, نہ کتاب ہے, نہ کچھ ہے, اور آپ اس سے کہیں بھائی تم باتیں کہاں سے کہہ رہے ہو, کہتے ہیں بھائی یہ نورانیت ہے, یہ ریفرنس والی نہیں ہے. اب یہ مس یوز ہے, یہ اس کا مس یوز ہے کہ بھائی آپ نے ایک روایت سنی تو کہا بھائی تم نے روایت کہاں سے پڑھی, تو کیا کہا بھائی یہ میرے اوپر اتری تھی, نورانیت ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی اللہ کا دین مثلاً روایات کے اندر بیان ہوا ہے, کتابوں کے اندر آیا ہے, آپ کے اوپر ایک ایسا نور آ گیا جو 1400 سال سے کسی کے دل پہ نازل نہیں ہوا تھا, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوگا اس کا. اور اچھا, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس بات کو ختم کرنے کے لیے, اگر کسی کے دل پر کوئی ایسا نور آئے جو اب تک نہیں آیا تھا, ایک تو ہوتا نہیں ہے, اگر کبھی ایسا ہے تو ایک بہت بڑے شاعر ہیں مولانا جلال الدین رومی, آپ سب جانتے ہیں مولانا رومی, بہت خوبصورت ایک شعر کہا تھا انہوں نے. مجھے ان کے بہت کم شعر یاد رہتے ہیں, بلکہ مجھے مجموعی طور پہ شعر بہت ہی کم یاد رہتے ہیں, لیکن یہ شعر یاد رہ گیا. تو اس میں انہوں نے اس میں مثنوی رومی کے اندر لکھا ہوا تھا, ہر کرا اسرار حق آموختن مور کردن دہن را دوختن, کہتے ہیں جس کسی کو اللہ نے اپنے اسرار سکھائے ہیں اس کے منہ پہ مہر لگا دی ہے اور ہونٹوں کو سی دیا ہے. منہ پہ مہر لگائی, ہوٹوں کو سیدھی کیا. ہر کرہ اسرار حقام مختن مہر کردن دہن کا دوختن, منہ کو بند کر دیا. جب ان جیسے لوگوں کو جنہوں نے اسرار سیکھ لیے, منہ پہ مہر لگ گئی, ہونٹ سی دیے, جب یہ لوگ دیوانے ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ لوگ کچھ چیزیں اگل دیتے ہیں. جب یہ اس دیوانگی کے عالم میں کچھ چیزیں اگلتے ہیں, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں شتاحیات, ایسی جس کو ہم لوگ اردو میں اگر ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے دیوانے کی بڑھ ہے. کہ دیوانگی کے عالم میں دیوانہ کیا کہتا ہے, کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. یہ لوگ بعض اوقات پھر اس طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو سن کے انسان کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا. بعض اوقات یہ لوگ, بعض اوقات تو ظاہر پاگل بھی مل سکتا ہے جو واقعاً پاگل ہی, لیکن اگر کوئی واقعاً اہل عرفان ہو اور وہ کوئی ایسی بات کہنا شروع کر دے جو واقعاً سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی اور پاکیزہ بھی ہو. اب یہاں پاکستان میں بڑے بڑے اہل عرفان پڑھے ہیں جن کو نماز سے ہی بیر ہے, پڑھتے نہیں ہیں, ایک علیحدہ مسئلہ, بیر ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عرفان ہے. بھائی یہ صرف شیطان کا عرفان ہو سکتا ہے, یہ رحمان کا عرفان نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن میں ہمارے, میں نے عرض کیا نا, ہمارے اس طرف کو فوراً کینسل کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ ادھر والے وسط پہ چلے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک علم, یہ بھی ہے ایک علم, یہ بھی ہے. اچھا اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے کہ پڑھیں بھی, پاکیزگی بھی کریں, پڑھیں بھی اور اپنے آپ کو پاکیزہ بھی کرتے چلے جائیں. علم کی جو اصلی کیفیت آنی چاہیے عبادت سے آنی چاہیے, بغیر اس کے نہیں آنی چاہیے. ایک بس واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں آپ کی ذہنت تمام کروں. یہ میں نے آج جو چیپٹر کھولا آپ کے سامنے, یہ صرف اس لیے تھا کہ تربیت کا یہ پہلو ایسا نہ ہو کہ ہم نے بالکل ہی نہ سنا. نہیں, کہ تربیت کا بہت بڑا پہلو ہے. ہم لوگ مدرسے فیضیہ میں ایک درس لیتے تھے علم. ہمارا منطق میں چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس کو پاکستان میں غلط زبان میں منطق کہتے ہیں سب لوگ. منطق نہیں ہے بھائی, یہ منطق ہے. اس کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, تو وہ پڑھنے کے لیے میں ان سے فیضیہ جاتا تھا. وہاں پہ استاد پڑھاتے تھے, بڑی پرائیویٹ ٹیوشن ٹائپ کی کلاس تھی, چار پانچ لوگ ہوتے تھے اس کے اندر, صرف وہ اپنے کمرے میں ہی پڑھاتے تھے. تو وہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دفعہ ذکر آیا کہ یہ کمرہ جو ہے یہ شہید مطہری کا کمرہ ہے. شہید مطہری اس کمرے میں رہتے تھے, مجھے یاد آتا ہے 101 نمبر کمرہ تھا. تو کہا یہاں پہ شہید مطہری رہتے تھے. اچھا وہ جو پڑھاتے تھے وہ بھی شہید مطہری کے عاشق تھے, وہ دیوانگی کی حد تک شہید مطہری کو چاہتے تھے. شہید مطہری کا روزہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قم میں بی بی کے روزے کے اندر ہی واقع ہوا ہوا ہے. بی بی کے نام پر درود بھیجے محمد والا. مصرا یاد آ گیا مجھے, یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. یہ قوم کی زمین بڑی عجیب زمین ہے, اس میں مٹی میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہے, مٹی میں بہت کچھ ہے. اس کی مٹی عجیب مٹی ہے. قوم نہیں معلوم کب قوم کے راز کھولیں گے. قوم بڑی عجیب جگہ ہے, نہیں کہہ رہا دوسرے شہروں میں نہیں ہے, لیکن قوم عجیب ہی چیز ہے. پر تو وہ شیخ مطہری وہیں پہ دفن تھے. تو ایک دفعہ ایسی بات چل نکلی تو استاد کہنے لگے کہ میں شیخ مطہری کا بہت چاہنے والا ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو پتہ نہیں کسی نے, چار پانچ لوگ ہم لوگ ہوتے تھے, کسی نے پوچھا کہ اب اتنے عرصے سے یہاں شیخ مطہری کے کمرے میں رہ رہے ہیں, آج تک شیخ مطہری کا کوئی اثر یہاں پہ سمجھ میں آیا؟ کہنے لگے ہاں ایک دفعہ ہوا. مجھے یاد آتا ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا نکاح بار, انہوں نے کہا ہوا. تو ہم لوگ مشتاق ہوئے کہ بھائی سنیں کیا ہوا. کہنے لگے ایک دفعہ میں رات کو سو رہا تھا اور سونے سے پہلے میں نے شہید مطہری کو یاد کیا. تو میں نے شہید مطہری کے بارے میں سوچا کہ ان کے پاس علم اتنا کہاں سے آیا تھا, پڑھنے سے اتنا علم نہیں آ سکتا. بہت پڑھتے تھے کتابیں. تقریباً ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے پاس سے ایک اسٹاک نکلا تھا جس میں جو کتاب پڑھتے تھے اس کو ایک گتے کے پیس کے اوپر, جس کو ہم وہ سمری بورڈ کہہ سکتے ہیں, اس گتے کے پیس پر اس کی سمری لکھ لیتے تھے. تو اندازاً 5000 کارڈ نکلے تھے, 5000 کارڈ. اور پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھتے تھے, نہیں معلوم, اللہ جانتا ہے کیا کیا کرتے تھے. باہر کارڈز اتنے نکلے اگر وہ سب انہوں نے 5000 کتابیں. اس کے بعد کہنے گے ہمارے استاد کہنے گے کہ میں نے حساب کیا کہ 5000 کتاب پڑھنے سے بھی یہ علم نہیں آتا ہے جو ان کے پاس تھا, یہ کچھ اور ہی تھا, یہ علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا یہ. تو کہنے گے کہ میں ان کی قبر پہ چلا گیا. قبر پہ گیا اور میں جا کر شہید مطہری سے خوب گریہ کیا. شہید مطہری کے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کے استاد کی قبر بھی ہے, علامہ محمد حسین طباطبائی کی، بہت عظیم الشان شخصیت. علامہ طباطبائی میں بہت گہرائی تھی، شیرین طاہری سے زیادہ گہرائی تھی، شیرین طاہری کے استاد تھے، بہت گہرائی تھی. اور امام خمینی نے یا شیخ مطہری نے لکھا تھا کہ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کم از کم اس صدی میں ورنہ شاید پورے تاریخ اسلام میں سب سے اچھی تفسیر ہے. اس طرح کہا تھا ان کی تفسیر کے بعد. بہت عجیب و غریب شخصیت تھی. ان کے بڑے بھائی تھے ایک محمد حسن طباطبائی. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بڑے تھے علم میں اور فضل میں، لیکن وہ خاموش انسان تھے، بولتے نہیں تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بھائی بولتے تھے، درس دیتے تھے، بعض اوقات بڑے بھائی ان کو سمجھاتے تھے کہ مانوی دنیا میں یہ ہو گیا، اور یہ جو چھوٹے تھے یہ بھی پتہ نہیں کیا تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کو بتاتے تھے کہ بھیا یہ ہو گیا. تو ایک واقعہ مجھے یاد ہے، پہلے میں یہ سنا دوں. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو خط لکھا، محمد حسن طباطبائی نے، کہا کہ بابا تم سے خوش نہیں ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو خط لکھا ہے، بابا مر چکے ہیں پتہ نہیں کب کے، تو چھوٹے بھائی کو خط لکھ کے بھیجا کہ بابا تم سے خوش نہیں ہے. اور بابا نے کہا کہ تم تحفہ نہیں بھجواتے. تو بھائی کے پاس، چھوٹے بھائی کے پاس خط آیا، دیکھا، روئے بھارت. اس کے بعد کہنے کہ میں صحیح کروں گا اسے، میں اس کو صحیح کروں گا. اور بھائی کو خط لکھوایا، بھجوایا بڑے بھائی کو کہ میں، آپ پرواہ نہ کریں، میں اس کو صحیح کر لوں گا. کچھ دنوں کے بعد بڑے بھائی نے خط بھیجا اور کہا کہ تمہارا تحفہ قبول ہو گیا، تمہارا تحفہ قبول ہو گیا. اچھا، کوئی شاگرد تھا جو اس بیچ میں بیچارہ پھنس گیا اس ڈائلاگ میں، تو اس نے علامہ سے کہا کہ علامہ خدا کا واسطہ مجھے کچھ تو بتا دیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ لوگ معمولاً بتانے سے پہلے وعدہ لے لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے نہیں بتانا، پہلے میں مر جاؤں پھر بتانا. تو انہوں نے وعدہ لیا کہ مرنے سے پہلے نہیں بتانا. پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، کہنے کہ میں نے تفسیر المیزان لکھی. تفسیر المیزان پتہ نہیں کتنے سالوں محنت کر کے لکھی تھی، پتہ نہیں 20 سال 25 سال کتنے سال محنت کی تھی. تفسیر المیزان معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے واقعا. اہل بیت کا علوم، اہل بیت کے علوم اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بہت مشکل سے حاصل ہوئے. تو کہنے کہ میں نے تفسیر المیزان لکھی تو میں چاہتا تھا کہ اس کتاب کا ثواب ہدیہ کروں بابا کی روح کو. اتنے متواضع تھے آغا طباطبائی، اتنے متواضع تھے. کہنے کہ میں ہدیہ کرنے لگا تو مجھے شرم آئی کہ اتنی سی چیز کیا ہدیہ کروں. کہا میں نے کہا میں ہدیہ نہیں کروں. 20 جلدی تفسیر المیزان، ہر جلد 450 صفحے پر ہے، اتنے اتنے سے فونٹ پہ، ذخیرہ ہے ذخیرہ. اور وہ کہنے گے کہ میں اپنے بابا کو ہدیہ کرنے لگا تو میرا دل میں آیا کہ میں اتنی سی چیز کیا ہدیہ کروں. تو کہنے گے کہ میں شرما گیا، میں نے ہدیہ نہیں کیا. پھر ان کے بابا نے کہلوا کے بھیجا کہ تحفہ نہیں بھیجا تم نے ہمیں. تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہدیہ کر دیں. تو پھر انہوں نے ثواب ہدیہ کیا، اور پھر بڑے بھائی نے کہلوا کے بھیجا کہ بابا نے قبول کر لیا ہے. اس طرح کے لوگ تھے، یہ لوگ عجیب لوگ تھے. یہ استاد تھے، شیخ مطہری شاگرد تھے. تو ہمارے والے جو استاد تھے وہ شیخ مطہری کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی آپ نے کیسے سیکھا ہے، یہ ہمیں بھی سکھائیں، یہ ہے وہ. خوب چلائے چیخے جو کچھ بھی. کہنے کے اس کے بعد میں سو گیا تو میں نے دیکھا خواب میں، جیسے شیخ مطہری آئے خواب میں، دیکھا شیخ مطہری آئے، یہی کمرہ ہے 101 جس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے کہ یہاں پہ شیخ مطہری آئیں. تو کہنے کہ جیسے ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ مطہری آئیں، استاد مطہری کہتے ہیں وہاں پہ ان کو سب. تو کہنے کہ میں ایک دم کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ استاد آپ کیسے آ گئے میرے کمرے کے اندر، آپ یہ کتاب مجھے پڑھا دیں، آپ یہ کتاب. کہنے کہ میں ان کے سامنے پیچھے جا رہا تھا کہ یہ کتاب پڑھا دیں، یہ کتاب پڑھا دیں. تو انہوں نے کہنے کہ وہ کتاب میں سے ہاتھ میں لے کے برابر میں رکھتے رہے. اس کے بعد کہنے کہ میں تمہیں کتاب پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں. کہا استاد فرمائیے. کہنے کہ میں دوزانوں بیٹھ گیا کہ استاد فرمائیے، میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے. تو کہنے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ اٹھے اور جیسے تیرتے ہوئے باہر چلے گئے. جیسے روح کا ہم لوگ سوچتے ہیں نا، پاؤں ہوتے نہیں، یوں ہی تیرتے ہوئے چلی جائے. تو کہنے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تیرتے ہوئے باہر نکلے، تو میں بھاگا جلدی سے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دور چلے جائیں، چونکہ بہت تیزی سے جا رہے تھے. تو کہنے کہ میں جتنی دیر میں چپل پہنتا، میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا آگے گئے اور اوپر چھت پہ چلے گئے، جبکہ زینا مثلاً اس طرف تھا، وہ ادھر سے گئے. تو کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھاگا زینے کی طرف، کہ یہ تو ایسے ہی چلے گئے، میں تو زینے سے ہی جاؤں گا. تو میں بھاگا زینے کے اوپر. تو جب تک میں زینے کی طرف بھاگتا اوپر آتا چھت پہ، تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یوں لگا جیسے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے دعا قنوت پہ پہنچے. اب جو دعا قنوت پہ پہنچے تو خوب گریہ کیا، العاف 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 چیخ چیخ کر کہا گریہ کیا. کہنے کہ جب وہ گریہ کر رہے تھے تو مجھے لگا جیسے شہید مطہری کی روح میں سے ایک اور روح نکلی اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مطہری کا راز ہے, یہ اس کے علم کا راز ہے, تمہیں علم چاہیے, یہ اس کا راز ہے. اب ہم میں سے کس کو علم چاہیے, اب کسے علم چاہیے؟ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ہماری علمی سطح کیوں نہیں بڑھتی؟ یہ اہل بیت کا در فیض چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کو دیتا ہے. آپ کو دنیا چاہیے, وہ دشمنوں کو بھی دیتے تھے. جان کی حفاظت چاہیے, دشمنوں کو بھی دیتے تھے. وہ مامون ظالم و جابر جس نے امام پہ حملے کیے, قاتلانہ حملے کیے, شہید کروا دیا امام کو, ایک دن کہنے لگا مجھے روم کے بادشاہ سے لڑنے کے لیے ہمت چاہیے, مجھے کوئی دعا بتائیں کہ روم کا بادشاہ مجھے شکست نہ دے سکے. امام نے کہا یہ دعا لے لو, یہ پڑھنا تمہیں شکست نہیں ہوگی. اسی نے قتل کیا, بعد میں شہید کیا. جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے کوئی دعا دے دیں, امام نے دے دی. اب یہ کہتا اپنے علوم میں سے مجھے کچھ دے دے, پھر نہیں دیتے. اس کے لیے لیاقت چاہیے. آپ کو دنیا چاہیے, دنیا مل جائے گی. آپ کہیں مجھے اس پہ سے گزرنا ہے, اس آگ میں سے, اس سے مجھے آگ نہ جلائے, مل جائے گا. یہ سب جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے یہ مل جائے گا. اب آپ کہیں مولا مجھے اپنے علوم میں سے دیں, اب نہیں ملے گا. اب کب ملے گا؟ جب آپ ثابت کریں گے کہ آپ اہل ہیں. اس وقت وہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ اللہ کی بندگی سے. بندے بن کے دکھاؤ. ایک ہی راستہ ہے, دو نہیں ہیں اس میں. جو جتنا بندہ بنے گا اسے ملے گا. بندگی راستہ ہے. یہ شہادت بھی ایسے ہی ہے. اصل شہادت جو حادثہ نہ ہو, طلب ہو, وہ اس طرح سے ملے گی. اصل شہادت بندگی سے ملے گی. اللہ کے نبی صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے مسجد کے اندر, ایک جوان بیٹھا ہوا تھا, سر یوں رکھا ہوا زانوں کے اوپر. اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ لگایا مثلاً, اس کو تھوڑا سا جگایا کہ بھائی کیا ہے. تو اس نے سر اٹھایا, آنکھیں اس کی لال ہوئی ہوئی تھیں جاگ جاگ کے, رو رو کے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا حالت ہے, کیسے دن گزر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اصبحت علی یقین, میں یقین میں زندگی گزار رہا ہوں. اللہ کے رسول نے تعریف کی نظر سے دیکھا, ہاں اچھی بات. اس کے بعد پوچھا کہ ما حال و یقین ایک, تمہارے یقین کا عالم کیا ہے, یعنی کس چیز کو تم یقین کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. یعنی میں آنکھ کھولتا ہوں, جنت دیکھنا چاہتا ہوں جنت دیکھتا ہوں, جہنم دیکھنا چاہتا ہوں جہنم دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے تعریف کی, خیر اس نے علم حاصل کیا. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے میری تعریف کی ہے, تو اس نے پلٹ کے اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اب میں صرف روک کر ایک بات کہوں گا, اس نے جنت کیوں نہیں مانگی؟ جنت دیکھ چکا تھا, جنت دیکھ چکا تھا, اور اس کو پتا تھا جنت سے اوپر کوئی جگہ ہے جہاں صرف شہید جائے گا. اس کو پتا تھا جنت سے اوپر ایک جگہ ہے اور صرف شہید جائے گا. اس لیے اس نے اللہ کے نبی سے نہیں کہا اللہ کے نبی دعا کریں میں جنت میں جاؤں. سوچے گا نہیں, اب آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. کیوں؟ چھوٹی جنت تو میں نے دیکھ لی ہے, اوپر کی جگہ مجھے پتہ ہے کوئی ہے, وہاں صرف شہید جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے لیے دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ گے, ختم. اور ہمارے پاس قطعاً روایت موجود ہے کہ کسی نے اگر اللہ کے نبی سے کہا نا کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں جاؤں, تو کہتے تھے میں دعا کروں گا تم عمل کرو. جب کوئی جنت مانگتا تھا تو کہتے تھے میں دعا کروں گا تم عمل کرو. لیکن اس نے سب کام کر لیا تھا نا, اب اس کو شہادت چاہیے تھی. اس نے کہا میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں, تو نہیں کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو, پتہ تھا عمل کر چکا ہے. کہا میں دعا کروں گا شہید ہو جاؤں, ختم. عزیزان محترم, ہم لوگ تھوڑی سی مدت کے لیے یہاں پر, پھر یہاں سے کہیں اور جائیں گے, پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے, پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے. ہم لوگ نہیں مٹیں گے, ہم لوگ چلتے رہیں گے. صرف ایک مشکل ہے, یہ جو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر ہیں, یہاں سے اتنا لے کے جانا ہے کہ آگے چلتے رہیں گے, ورنہ راستے میں پھنس جائیں گے. ہمارا راستہ لمبا ہے اور یہاں جو ٹائم ہے ہمارے پاس جمع کرنے کا بہت تھوڑا سا ہے. ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ اس تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ اٹھا کر جائے, وہاں پھنسے نہیں پھر, ورنہ وہاں لوگ پھنس جاتے ہیں, ایک اسٹیج کے اندر لاکھوں سال گزار دیتے ہیں, اگلے میں نہیں جا پاتے. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہماری اسٹیجز طے ہوتے رہیں تیزی کے ساتھ, اور اس کا راستہ صرف یہ کہ یہاں فروٹ فل لائف ہو اور فروٹ فل ڈیتھ ہو, زندگی بھی مفید ہو, موت بھی مفید ہو. مفید موت شہادت کی ہے, اس خاطر شہادت چاہیے. کسی کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے, سید الشہداء کے چاہنے والے کو پتا ہے کہ ہمیں شہادت چاہیے. اس کو اپنے زندگی کے مقصد میں سے ایک مقصد بنا, خدا ہمیں شہادت چاہیے. اور اس کربلا نے ہمیں ہر طرف سے سمجھایا ہے کہ ہمیں شہادت چاہیے. ہر شخص شہادت کا طلبگار ہے. لہذا مثال کے طور پر جتنا بھی سید الشہداء نے جملہ دے شہادت فرمائے, بار بار کہتے تھے ہم شہید ہو جائیں گے, جس کو شہادت چاہیے وہ یہ کر لے. اور خوبصورت ترین مکالمات میں سے ایک مکالمہ وہ ہے جو سید الشہداء اور حضرت علی اکبر کے درمیان ہوا. سید الشہداء گھوڑے کے اوپر سوار تھے, تشریف لے جا رہے تھے, ذرا سی دیر کے لیے سر کو زین پہ ٹیک لگایا, تھوڑی سی دیر کے لیے جیسے سوئے, جیسے نیند آئی, اس کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, قلب استرجاع. حضرت علی اکبر ہمیشہ اپنے والد کے بہت نزدیک ہوتے تھے, گویا یوں سمجھ میں آتی ہے بات. فوراً نزدیک آئے اور کہا کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا, آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کوئی خاص معاملہ؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی یہ ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. کوئی قافلہ جا رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو حضرت علی اکبر نے گویا خاموشی اختیار کی اور سید الشہداء سے کہا کہ کیا ہم حق پر ہیں, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ السنا علی الحق. سید الشہداء نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں. ان کو جزا دے. یہ حضرت علی اکبر کا مکالمہ تھا. پھر شب عاشور, پھر وہی شہادت کا تذکرہ بار 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 بار. پھر وہاں پہ خوبصورت مکالمہ ہے جب سید الشہداء نے ہر ایک کو بتا دیا کہ تمہارے گرنے کا مقام یہ ہے, تمہیں جنت میں یہ مقام ملے گا, تمہارے لیے اللہ کے رسول اس طرح سے آئیں گے. جب سب کو بتا دیا, حضرت قاسم تشریف فرما تھے, ایک دفعہ تڑپ کے کہا امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, آپ سب کا بتا رہے ہیں کون کیسے گرے گا, کون کیسے شہید ہوگا, میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. گویا قاسم ڈر گئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کم سنی کی وجہ سے مجھے شہادت سے محروم کر دیا گیا. سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. جیسے ہی حضرت قاسم نے سنا شیرخوار علی اصغر شہید ہوگا, فرمایا کیا دشمن ہمارے خیمے تک آ جائیں گے؟ یہ ہاشمی غیرت بہت عجیب ہے. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں توعہ کے گھر میں تھے, توعہ کے گھر میں مقیم تھے, رات وہیں پہ گزاری تھی. جب دشمن کی آواز آئی کہ نزدیک آ رہا ہے, تو توعہ سے کہا کہ میرا اسلحہ لاؤ, میں دشمن سے لڑوں گا. توعہ نے کہا کہ آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیے, آپ باہر مت جائیے, آپ گھر کے اندر رہیے, ہم دروازہ اندر سے بند کریں گے, آپ دشمن سے لڑیں. تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں شہید ہو جاؤں اور غیر تمہارے گھر میں گھسے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی, اس کا مطلب ہے یہ امتحان بہت بڑا امتحان ہے. حضرت قاسم کہہ رہے ہیں کیا دشمن ہمارے خیمے تک آئیں گے؟ اب ذرا تصور کریں امام سجاد نے کون سا امتحان دیا ہے, مولا چوتھے امام نے کون سا امتحان دیا ہے. ایک مولا کا وہ امتحان ہے کہ جب کوفہ میں پہنچے تو زنجیروں سے خون بہ رہا تھا. یہ کم امتحان ہے, وہ امتحان سخت ہے کہ جب وہ بازاروں سے گزر رہے تھے پھپھی اماں کے سر پہ چادر نہیں تھی, وہ سخت امتحان تھا. لہذا بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد آگے آگے اسی لیے چل رہے تھے کہ لوگ مجھے دیکھیں, پھپھی پر نظر نہ پڑے لوگوں کی. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو دنیا کی بہترین نعمتیں تو نے اپنے بندوں کو دی ہیں, اچھے بندوں کو دی ہیں, ان سے ہمیں بھی مالا مال فرما. اے پاک پروردگار علم تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کی نعمت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزویں تیری حجت کے لیے, تیری حجت کے نام پر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما. اس قوم کو اتحاد اور یکجہتی کی دولت سے مالا مال فرما. جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, جانوں کو قربان کیا, اپنے مال کو قربان کیا, اے پاک پروردگار ان قربانیوں کے صدقے میں اس قوم کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.